الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی آیہ کریمہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت پانے کے لیے دو طرح کے ہادی عطا کیے ہیں ایک ہادی باطنی جسے عقل کہا جاتا ہے اور ایک ہادی ظاہری جسے ہادی منزل کہوں اپنے بیان میں اس وقت تو بہتر ہے ایسا ہادی جو وہاں سے بھیجا گیا ہے مگر میں چاہوں گا کہ آج مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری کی رحلت کی تاریخ ہے وہ آج کے دن اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پہلے تلاوت کر لیجئے تین مرتبہ سورہ اخلاص سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین اور آپ حاضرین کے مرحومین خاص طور پر سید مظفر علی شاہ مرحوم رحم اللہ من قرآ الفاتحہ الرحمن الرحیم درود علی کر دیں اپنے مضمون کو دوبارہ سے تکرار کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں دو طرح کے ہادی عطا کیے ہیں ایک ہادی باطنی جسے عقل کہا جاتا ہے اور یہ عقل کیفیات کی حامل ہے اس میں شدت اور ضعف پایا جاتا ہے اس میں کمزوری اور کمال پایا جاتا ہے یہ ہر ایک کے ہاں ایک جیسی نہیں ہے سب ایک جیسے سمجھدار نہیں ہیں سب ایک جیسے عاقل نہیں ہیں اور سب عاقل ہیں بھی تو سب عقیل نہیں ہیں. اور یہ بات اس وزن سے بھی آیا ہے کہ عاقل اور عقیل میں فرق ہے، جیسے عالم اور علیم میں فرق ہے، جیسے شاہد اور شہید میں فرق ہے، جیسے ناصر اور نصیر میں فرق ہے، ایسے ہی عالم ایسے ہی عاقل اور عقیل میں فرق ہے. مکمل عقل پر مشتمل زندگی کے جہاں کبھی عقل سے عاری اور خالی وقت نہ آیا ہو، کوئی ایک لمحہ عقل سے خالی نہ گزرا ہو، ہمیشہ عقل کا استعمال رہا ہو، اسے عقیل کہا جاتا ہے. اور یہ کمال ہے جناب زینب کبریٰ کا کہ جس گھرانے میں سب عقیل تھے وہاں لقب پایا تو زینب نے پایا عقیلہ بنی ہاشم. صاحبان عقل کی انجمن میں عقیلہ، سمجھداریاں جس پہ قربان ہو جائیں اسے زینب کہا جاتا ہے، عقل مندیاں جس پر فدا ہو رہی ہیں. بی بی کی عظمت پر ایک جملہ کہہ چکا ہوں تو دل کر رہا ہے کہ ایک مرحلہ اور آگے آ کر حضرت کو راضی کروں. آپ سماعت کے ذریعے اور میں بیان کے ذریعے، جلوے تو بہت ہیں جناب زینب کی زندگی میں عقیلہ ہونے کے، کثرت کے ساتھ بی بی کی زندگی میں آپ کے عقیلہ ہونے کے جلوے بہت ہیں، مگر ایک پہلو شاید کسی کمسن ساتھی کے لیے نادر ہو. جب سرکار نے چادر یمنی سیدہ سے مانگی، 9 ہجری کا واقعہ ہے، مباہلے کے ساتھ آئے تطہیر کا بڑا گہرا ربط ہے، فرما کے آئے تھے کہ ندو ابنا انا و ابنا کم و نسا انا و نسا کم و انفسنا و انفسکم تم انبتہل، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم بھی اپنے جیسوں کو لاؤ. اور اس کے بعد سیدہ سے آ کے فرمایا تھا کہ یہ تین ہی بل کسائل یمنی، مجھے یمنی چادر لا کے دے دو، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. جناب سیدہ نے وہ یمنی چادر سرکار کو اڑھا دی. کچھ ہی لمحے بعد امام حسن تشریف لائے، فرمایا امامو ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. قریب جا کے نانا کو سلام کیا اور نانا نے بھی اسی پیار کے ساتھ جواب دیا اور اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. حضرت نے اجازت دی، امام حسن چادر میں آ گئے. کچھ دیر بعد امام حسین تشریف فرما ہوئے. کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ مولا کائنات تشریف فرما ہوئے. پہلا سوال تو اس بیان میں یہ ہے کہ سیدہ کو معلوم ہے کہ نبی ضعف بدن کی وجہ سے آئے ہیں، استراحت فرمانے آئے ہیں. امام حسن، امام حسین اور مولا کائنات سے فرماتی کہ یہ آرام کرنے آئے ہیں، لیکن جناب زہرا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے نانا یا تمہارے بھائی آرام کر رہے ہیں. تینوں حضرات تشریف فرما رہے، خود تو جناب سیدہ کو معلوم ہے مگر خود بھی بی بی چادر کے اندر جا رہی ہیں. پہلا مرحلہ بیان اس جگہ پر تو یہی ہے کہ سیدہ جانتی ہیں کہ ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے ہی دور ہوگا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیا تھا. اور جب تمام جمع ہو گئے، بی بی خود فرما رہی ہیں فلم تمنا، جب ہم کامل ہو گئے، یعنی جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اجزائے نبوت ہوتے ہیں، ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو ماتن نبوت بن جاتے ہیں، یہ رسالت کی کان بن جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ اس مرحلے پر یہ جمع ہوئے اور چادر کے اندر حضرت ام سلمہ نے چاہا کہ وہ بھی آ جائیں، تو نبی نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ کو نبی نے چادر میں آنے نہیں دیا. یہ پنجتن اہتمام ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میرے جوانوں نے گرم جنگ اور سرد جنگ کی اصطلاحیں تو سنی ہیں. گرم جنگ کا تعلق ہے اسلحے کے استعمال سے، اور سرد جنگ کا تعلق ہے اعصاب کی مضبوطی سے. اور کسی کے اعصاب مضبوط ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کا کردار مضبوط نہ ہو. انسان کے اعصاب میں کمزوری آتی ہی جب ہے کہ جب اس کا کردار کمزور ہوتا ہے. یہ جو مباہلے کی جنگ ہے نا، یہ سرد جنگ ہے. بھائی اس بات کا مجھے اقرار ہے کہ یہ اصطلاح بات کی ہے، یہ نبی کے زمانے کی اصطلاح نہیں ہے، شاید یہ ہماری صدی کی اصطلاح ہے، سرد جنگ. لیکن نبی مکرم نے جو جنگیں لڑی ہیں ان میں سے سرکار نے ایک سرد جنگ بھی لڑی ہے جسے مباہلہ کہا جاتا ہے. مباہلہ اعصاب کی جنگ ہے، اور اعصاب کی جنگ وہی جیتے گا جو کردار میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا. لہذا یہ سب وہ جمع ہوئے ہیں جو کردار میں ان سے اونچا کوئی وجود نہیں تھا. جناب ام سلمہ کے لیے مل رہا ہے کہ آپ تشریف فرما ہونا چاہ رہی تھی، اور نبی نے فرمایا کہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. سوال، جناب زینب کہاں تھی؟ عقلی تقاضے، تاریخی شواہد، احادیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کی روشنی میں جناب زینب کبریٰ وہیں تھیں، مگر کہیں آپ کو گزرتی ہوئی روایت کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا کہ جناب زینب نے چادر میں آنے کی کوشش کی ہو، چاہا ہو، خواہش کی ہو. تبھی تو عقیلہ بنی ہاشم ہے. جانتی ہیں میری بی بی کہ یہ میری جگہ نہیں ہے. کتنی عمر ہے؟ 3.5 سال کی. یہ 3.5 سال کی زینب کا ہی حق ہے کہ وہ سکینہ کی پرورش کرے. اتنی کم سن، مگر میری بیوی جانتی ہے میری جگہ نہیں ہے. اگر میں چادر کے اندر چلی گئی تو عصمت کبریٰ پر فائز، توجہ چاہوں گا، عصمت کبریٰ پر فائز بی بی کا ایک تارے منہ اگر سورج دیکھ لے، عصمت کبریٰ پر فائز ایک بی بی کا تارے منہ اگر کوئی غیر دیکھ لے تو قیامت آ جاتی ہے. مجھے تو کوفہ جانا ہے، مجھے تو شام کے بازاروں سے گزرنا ہے. عقیلہ بنی ہاشم، مجھے تو رکھا ہی اس لیے گیا ہے. عقیل اور عقیلہ کا فرق، جب مولا کائنات کو لے جا رہے تھے نا ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر، تو اس وقت سیدہ نے فرمایا تھا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، اور چادر پکڑ کے کہا تھا میں اپنے بال پریشان کر دوں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ سیدہ نے چادر کھینچنا چاہی تھی، مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، اور اتنی اونچی ہو گئی تھی وہ دیواریں کہ ایک گھوڑا گزر سکتا تھا، اس دیوار کے نیچے سے ایک گھوڑا گزر سکتا تھا. اور اس منظر کو دیکھ کے امیر المومنین نے سیدہ کو خطاب کیا، فاطمہ سر سے چادر نہ ہٹاؤں. مگر جناب زینب تو جانتی ہیں کہ مجھے کوفہ جانا ہے. عقیلہ بنی ہاشم، عقل مندیاں قربان، سمجھداریاں فدا، جس پر کیا اہتمام ہے ہدایت کا، کتنا انتظام ہے اس بشر کی ہدایت کا، کیا کچھ اپنے اوپر برداشت نہیں کر رہے کہ کسی طرح سے کوئی ہدایت پا جائے. یہ عقل زمانے سے متاثر ہو کر، میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ شدت و ضعف کا شکار ہے. کسی کی عقل ابھی حیولانی ہے، بہت سارے ضعیفی تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی عقل حیولانی رہتی ہے. عقل بالفعل، عقل بالملکہ، عقل بالمستفاد. اب یہ جو صاحبان عقل ہیں، کیونکہ ماحول کا اثر، والدین کی تربیت کی کمزوری، دوستوں کے اثرات، اساتذہ کی عدم فرض شناسی، یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد جب عقل پر اثر انداز ہونے لگتی ہیں تو پھر اس عقل کو ہم کیسے کہیں کہ یہ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے گی؟ میں اپنی بات کو اور روشن کروں، اگر ہم جیسوں کی عقل کہیں صحیح فیصلہ کرتی ہو اور کہیں نادم ہو جاتی ہو تو اللہ اپنا نظام ایسے صاحبان عقل کے ہاتھ میں نہیں دے گا کہ جن کی عقل کبھی صحیح کام کرتی ہو اور کبھی کسی اثر کا کسی سے متاثر ہو کر اثر لیتی ہو اور اپنے فیصلوں کو غلط کر دیتی ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا نظام نہیں دے گا، اللہ اپنا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں دے گا کہ جو عاقل ہی نہیں عقیل بھی ہیں اور ان کی عقل عقل بالمستفاد ہے، جو مسلسل استفادہ کرتی ہے، اور ان کے اوپر پروردگار عالم کی خاص نگاہ ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں، میں جن سے خطاب کر رہا ہوں ان کی اٹھ بیٹھ ایسی شخصیات کے ساتھ رہتی ہے، کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وحی کی، کوئی ضرورت نہیں، ہماری عقل خود سمجھتی ہے، ہم خود معاملات کو جانتے ہیں، ہم خود تجربات کی روشنی اور تاریخ کی روشنی میں صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 1% کے محتمل کو ضرر کے باب میں 100% سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ احتمال ضرر اگر 1% ہو، احتمال ضرر اگر 1% ہو تو 99% جو احتمال ضرر نہیں ہوتا اس پر اس 1% کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کسی شے کو 100% اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ہماری عقل 1% ہی صحیح اپنے کام کرنے سے گریز کرے، کام سے گریز کرے، تو تقاضا یہ ہے کہ کوئی نظارت ایسی ہو جو اسے غلطی کرنے سے روکے۔ امانتیں بھی معمولی نہیں ہیں، سرمایہ بھی چھوٹا نہیں ہے، یہ دولت بھی بہت معمولی نہیں ہے کہ جو کسی کے حوالے کی جا رہی ہے، لہذا میری سمجھ کے حوالے اتنا بڑا سرمایہ نہیں کیا جائے گا کہ جب میری سمجھ چاہے 1% صحیح، حالات سے، والدین سے، اساتذہ سے، دوستوں سے، ماحول سے اثر لے کر غلط فیصلہ کر بیٹھتی ہو۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کی قدر یا نظام اسلامی اور نظام دینی انسان کی قدر کو نہیں اجاگر کر رہا اور اس کو بے قدرہ کر رہا ہے، نہیں، اس احترام کے ساتھ کہ تم صاحب عقل ہو تمہارے اوپر ایک نظارت ہونی چاہیے جسے وحی کہا جاتا ہے، یہ وحی کی نظارت ہے۔ لہذا اللہ اپنا نظام دے گا ان کے ہاتھ میں کہ جن پر اللہ کی مکمل نظارت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ بولتے تک نہیں ہیں، لب ان کے نہیں ہلتے مگر یہ کہ جب ان پر وحی آ جاتی۔ انما الہکم الہ واحد یوحى الیا، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، یہ مسلسل وحی کا آنا یہ در حقیقت پوری انسانی سماج کے لیے ایک رہنما کی ضرورت کو بیان کر رہا ہے، کوئی ہو جو ایک نظارت کرنے والا ہو۔ اب یہ ہادی باطنی عقل اور ہادی ظاہری، ہادی منزل، ہادی منزل جو نازل کیا ہوا ہو، جو بھیجا گیا ہو، جو رسول ہو، جو مرسل ہو، جو وہاں سے یہاں آیا ہو اور یہاں آنے کے بعد اس نے اپنی بندگی کو ثابت کیا ہو اور اتنا ثابت کیا ہو کہ اس کی رسالت کے اقرار سے پہلے اس کے عبدہ ہونے کا ہم اقرار کرتے ہوں، اور پھر جب وہ یہ دونوں رشتوں میں مضبوط ہو جائے کہ وہاں سے بھیجے جانے کے اندر بھی وہ مضبوط ہو اور یہاں رہنے والوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی وہ سب سے اعلیٰ اور اشرف ہو، تب حق بنتا ہے کہ وہ ہماری سربراہی کرے، وہ ہماری رہنمائی کرے۔ اب یہ ہادی منزل پروردگار عالم نے دو تصویروں میں نازل کیا ہے، دو صورتوں میں نازل کیا ہے۔ ایک ہادی منزل خاموش ہے، صامت ہے، اٹھائیں گے تو بات کرے گا، کھولیں گے تو اس میں سے کچھ نظر آئے گا، ملنے جائیں گے تو یہ ہمیں کچھ دے دے گا، ہم چاہیں گے تو ہمیں ملے گا۔ اور ایک ہادی منزل ہے مگر وہ طبیب دوار ہے۔ یہ اصطلاح کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ آدھی بات صحیح ہے. اگر مجھے طلب ہوگی تو میں قرآن کھولوں گا، اگر مجھے شوق ہوگا تو میں قرآن مجید کے صفحات کے اوپر غور کروں گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. پیاسا ہوں تو مجھے اس آب جاری کے پاس جانا پڑے گا، لیکن ہمیشہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانے کی اصطلاح استعمال نہیں ہوگی، بلکہ کبھی پانی کو بھی پیاسوں کے پاس جانا ہوگا چشمے کا پانی بن کے. لہذا میرے مولا علی فرماتے ہیں نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ سرکار کی عظمت کے باب میں یہ ایک حسین باب ہے کہ نبی طبیب دوار قد احکم مراحمہ فاحکم مراسمہ. ہمارے نبی ایک ایسے طبیب کے جو اپنے اوزار طبابت کو لے کر مریضوں کے پاس جاتے تھے. مریض ڈاکٹر اور طبیب کے پاس آتا ہے یہ تو ہمیں بہت نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی تو طبیب ہے کہ جو مریضوں کو ڈھونڈتا ہو اور ان کے مرض کو دور کرتا ہو، اور شاید وہ طبیب جو مریضوں کو ڈھونڈ کے ان کے مرض کو دور کرتا ہے وہ طبیب ہے جو مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات کی. اب وہ جو ہادی منزل ہے وہ ایک خاموش ہادی، ایک بولتا ہوا ہادی، جسے ہم نے قرآن اور اہل بیت کے نام سے، نبی اور اہل بیت کے نام سے یاد کیا ہے. یہ دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور دونوں کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کی مسلسل تائید میں مصروف ہے. اہل بیت قرآن کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، قرآن اہل بیت کی تائید کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی کو یہاں سے تشفی نہیں ہو رہی، تم کسی سازش کا شکار ہو گئے ہو، تم کسی کی باتوں میں آ گئے ہو، تم پہ پیسے نے اثر کیا ہے، تم کسی کے غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہو، اگر تم اہل بیت سے مطمئن نہیں ہو رہے ہو تو قرآن کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں ان کے پاس بھیجے گا. اگر اہل بیت سے مطمئن ہو، چاہتے ہو کہ اہل بیت کی زندگیوں سے سند حاصل کرو، تو پھر قرآن مجید تمہیں اہل بیت کی زندگیوں کی سند دیتا نظر آتا ہے. لہذا ایک کو ثقل اکبر کہا گیا ہے، ایک کو ثقل اصغر کہا گیا ہے. دونوں وزنی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں. ان دونوں وزنی چیزوں میں کون سا زیادہ وزن رکھتا ہے، یہ بھی حسین بحث ہے. کیوں اہل بیت کو ثقل اصغر کہا گیا ہے، کیوں قرآن کو ثقل اکبر کہا گیا ہے؟ اور جب نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں میں دو ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، دونوں صحیح ہیں. لفظ ثقلین بھی صحیح ہے، لفظ ثقلین بھی صحیح ہے. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن ہماری مسجدوں میں موجود ہے، قرآن مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قرآن کی زیارت روزانہ ہوتی ہے. قرآن کا ہونا بتاتا ہے کہ اہل بیت بھی ہیں، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. اہل بیت کا یقین رکھنا قرآن کی بنیاد پر ہم پر لازم ہے. ایک بزرگ عالم دین نے ایک اچھی مثال دی ہے، اسے میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جب آپ کسی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو مرد اس سمت میں ہوتے ہیں کہ جہاں دولہا بیٹھا ہوتا ہے، عورتیں اس جگہ ہوتی ہیں جہاں دلہن بیٹھی ہوتی ہے. قناعت لگی ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کو مردوں کا نہیں پتا ہوتا، مردوں کو عورتوں کا نہیں پتا ہوتا، لیکن دلہن کا وجود بتاتا ہے کہ دولہا ہے، اور دولہا کا وجود بتاتا ہے کہ دلہن ہے. ایک کا وجود دوسرے کا پتا بتا رہا ہوتا ہے. تمہارے گھروں میں قرآن رکھا ہے تو مانو کہ اہل بیت بھی ہیں. جب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. میں اپنی آج کی تمید کو مکمل کروں کہ یہ دو ہادی جن میں سے ایک اہل بیت اور ایک قرآن. قرآن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے
اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ، اللہ کی باتیں، یہ لفظ اللہ نے کہا ہے، یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ لفظ ان الفاظ کے نشست اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ فرشتہ لے کر آیا ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، اس کی طرف پیر کر کے بیٹھ جانا گناہ ہے، پیر پھیلا کر اس کو پڑھنا اس کی توہین ہے، یہ اللہ کا کلام زمین پر اترا ہوا ہے، یہ عرش الہی کی باتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ ہماری طاق میں وہ باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ سرکار کی محفل میں ایک پھٹے حال میں شخص ایک ادھڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ داخل ہوا اور کہنا آنا غریب، نبی نے فرمایا تم غریب نہیں ہو، الغرباء اربعۃ، غریب تو چار چیزیں ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل، سرکار فرمانے تم غریب نہیں ہو، یہ پھٹے ہوئے حال میں تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مانگنے آئے ہو، ہاتھ پھیلا رہے ہو، اسے غریب نہیں کہتے، غریب کون ہے؟ فرماتے ہیں چار چیزیں غریب ہیں، الاول سب سے پہلی غریب شے وہ مسجد ہے جس میں نماز نہیں ہوتی، جس میں لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، علاقے کے اندر موجود وہ مسجد جس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا۔ سن لیجئے کچھ کڑوی باتیں، بڑی موٹی موٹی کمزوریاں ہیں سنیوں میں، دور نہیں کریں گے تو عزت نہیں پائیں گے، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، سرفرازیاں پابند نہیں ہیں، وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں، وہ ہماری خریدی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، وہ جب نااہلوں کو دیکھتی ہیں تو جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔ کچھ موٹی موٹی کمزوریاں شیعوں کی ہیں، شیعوں کی موٹی کمزوریوں میں عزیزان گرامی ایک بڑی کمزوری ہے، ہماری مسجدوں کا وہ احترام نہیں ہے جس کے جلوے میں آپ کو بتا دوں، ہندوستانی فیملیوں میں، ہندوستانی خانوادوں میں ایک چلا آ رہا ہے طویل مدت سے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلسیں مغربین سے پہلے ہوں گی۔ پہلے تو اس پہ ذرا غور کر لیجئے کہ کوئی بہت ضروری ہے، یہ شاید اس زمانے میں روشنی کا انتظام اچھا نہیں تھا، لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے دیہات سے آتے تھے یا ایک دیہات سے دوسرے دیہات میں جاتے تھے، انہیں سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے وطن لوٹنا تھا، اس لیے مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہو جاتی تھی اور لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ زمانہ بدل گیا ہے، طور طریقے تبدیل ہو گئے ہیں، زمانے کی ترقی مادی طور پر بہت روشن ہے، کیا کوئی وحی منزل ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث میں آیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی نمازیں، مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوگی اور مغرب سے پہلے ہی سارے ثواب سوئم چیلوں کی مجلسیں ہوں گی؟ اسے قبل ظہر کیوں نہیں کر لیتے، اسے بعد از مغرب کیوں نہیں کر لیتے؟ اور عین نماز کے موقع پر، جماعت کے موقع پر فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے، اور افسوس تف ہے، ذلت کا سامنا کروا رہی ہے قوم کی ایک بہت بڑی جماعت، پوری شیعہ قوم کو شرمندہ کر رہی ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں ہمیں احساس کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اور کون کون ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، البتہ یہ بہت اچھی نیت نہیں ہے کہ کسی اور کو دکھانے کے لیے ایسا کیا جائے، بات صحیح نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے فاتحہ مرحوم کے گھر پر ہوگی۔ سن لیجئے کچھ کڑوی باتوں سے، زیادہ سے زیادہ آپ خفا ہوں گے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسجد، لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، پورے شہر کے اندر، اور شیعوں کا ایک طبقہ، میں 20% کی بات نہیں کر رہا، 20% مجھ سے ناراض نہ ہو، ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، فاتحہ جی گھر پہ ہوگی۔ اس پہ ذرا نظر ثانی فرمائیے، ہم خطیبوں کی بھی کمزوریاں ہیں، میں اگر طے کر دوں کہ مجھے مغرب سے پہلے والی مجلس پڑھنی نہیں ہے، جی میں اگر ہمت کر لوں کہ نہیں صاحب اس وقت میں مجلس نہیں پڑھتا، مجلس پڑھنا میرا کام ہے، مگر انتظام انسرام اوقات کا تعین تو مجھے حق ہے نا، میں منع کر دوں نہ پڑھوں، پیغام دے رہا ہوں ذاکرین کو، خطبا کو، خدا کے لیے شخص کو نہ بچائیے شخصیت کو بچائیے، میں اور لفظ بہتر کروں، شیعہ نہ بچائیے شیعت کو بچائیے، اس لیے کہ یہ شیعہ تو چند دن بعد مر جائے گا، جو چیز باقی رہے گی وہ تشیع ہے، جسے باقی رکھنا ہے وہ نظریہ ہے، مسجدیں ہماری غریب ہیں، مسجدیں ہماری مسکین ہیں، مسجدوں کا حال ہمارا اچھا نہیں ہے، ہمارے گھروں سے زیادہ اچھی ہماری مسجدیں ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے، کسی دن اگر موقع لگا، اور میرے مضمون میں بھی ہے کہ جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں نا، آٹھوں دروازوں پر چار چار کلمات لکھے ہوئے ہیں، ایک کلمہ مشترک ہے ہر دروازے پر، اور چار چار مختلف کلمات لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک دروازے پر مسجد کی خدمت کرنے والوں کی عظمت لکھی ہوئی ہے، اگر میرے اشرے کے اندر مضمون میں تو ہے، ارادہ بھی ہے کہ وہ جب بات آئے گی اس جگہ پر تو میں عرض کروں گا آپ سے، مسجد ہمارے یہاں غریب ہے، کیا چیز غریب ہے جی؟ مسجد غریب ہے، دوسری کیا چیز غریب ہے ہمارے یہاں؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں الغرباء اربعۃ، دوسرا وہ عالم جو تمہارے درمیان موجود ہے اور تم اس سے مسئلہ نہیں پوچھتے، اول تو علماء کا فقدان ہے، تبھی تو میں بیٹھا ہوں یہاں، بھائی بول دیجئے، میں اپنی برائی کر رہا ہوں اس میں، میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ علماء کا فقدان ہے، تبھی تو میں بیٹھا ہوں، ہمارے یہاں علماء کا فقدان ہے، پشاور کی پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک 100 عالم نہیں ہیں آپ کے پاس کہ جو آپ کو خطاب بھی کر کے سنائیں، جو مضبوط مفسر بھی ہوں، جو مضبوط محدث بھی ہوں، جو مضبوط عالم بھی ہوں، 100 نہیں ہیں آپ کے پاس، فقدان ہے پاکستان کے اندر، آپ اپنے بچوں کو بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، آج میرا موڈ خراب نہیں ہے، میں بڑے اطمینان سے ہی بات کر رہا ہوں، سوچئے نا، کب ہوں گی یہ باتیں، کب ہوں گی یہ باتیں، مجھے اتنا تسلی دے دیجئے، کب ہوں گی یہ باتیں، کون کرے گا، کب کرے گا، کہاں کرے گا، طے کریں نا بھائی، آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے، نجف کا ماحول اب بہت بہتر ہے پہلے سے، قوم کی سرزمین پہ بہت اچھے انتظامات ہیں، ہمارے یہ جو پوش علاقوں کے رہنے والے بچے ہیں، یا مثلا اس مزاج میں پلے ہوئے بچے ہیں کہ جو مزاج تھوڑا سا شاہانہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا مرفہ مزاج ہوتا ہے، ان کا انتظام بھی قوم میں کیا گیا ہے، ان بچوں کے مزاجوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے ہمارے مدرسوں کے اندر، کہ کسی طرح ان کا دل چھوٹا نہ ہو جائے اور یہ واپس نہ چلے جائیں، ہمارے پاس فقدان عالم نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو وہ ٹرانسفر کروائے، وہ نوکری دلوائے، وہ تھانے سے چھڑوائے، وہ سارے قومی کام کرے، نہ کرے تو وہ مسئلہ نہ بتائے، بس جی، وہ سارے مسئلوں کا حل رکھتا ہو مگر اس سے مسئلہ نہ پوچھا جائے، یعنی اگر 10 آدمی ڈیلی ملتے ہیں کسی عالم سے تو 10 میں سے ایک ہوتا ہے مشکل سے جو شرعی مسئلہ پوچھتا ہے، 9 لوگ مسئلہ بتانے آتے ہیں پوچھنے نہیں آتے، یہ عالم ہے، نبی فرما رہے ہیں غریبوں میں سے ایک غریب عالم ہے جسے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، تیسرا غریب اللہ اکبر وہ قرآن ہے جسے کھولا نہیں جاتا، یہ غریب ہے، فرمایا چوتھا غریب وہ قرآن ہے جو ظالموں کے استعمال میں ہے، پھر تکرار کروں گا، ایک وہ قرآن، نبی نے 4 غریبوں کا نام لیا ہے، مسجد غریب، عالم غریب، وہ قرآن غریب کے جسے کھولا نہیں جاتا، جسے طاق پہ رکھا ہوا ہے، جسے جزدان میں لپیٹ دیا ہے، حتیٰ جزدان پہ بھی گرد اتنی چھا جاتی ہے کہ جب کبھی اتفاقاً قرآن اٹھا لیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے، یہ گرد بتا رہی ہے تم نے ایک مہینے سے قرآن کھولا نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید سے دور دور رہتے ہیں، کی مذمت کے اندر آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ینادونا من مکان بعید، یہ دور کھڑے ہو کر باتیں کرنے والے لوگ ہیں، قریب آؤ بات کرو، کھولو اسے، یہ کس کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ کس کے لیے رکھا گیا ہے، یہ غریب قرآن کے جو گھروں میں رکھا ہوا ہے مگر اس کا استعمال نہیں ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا. اور چوتھا غریب کون ہے؟ وہ قرآن جو ظالموں کے ہاتھ میں ہے. ہاں قرآن مجید کا استعمال ظالم بھی کرتا ہے، ظالم اپنے ظلم کو جواز کے طور پر جائز کرنے کے لیے قرآن سے آیت لے کر آتا ہے. زیادہ دور مت جائیے، آپ جس دسترخوان پہ اور جس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ظلم جب ہوا تو ظلم کی حد یہ ہے کہ ظلم کرنے والا قرآن پڑھتا تھا، سر کاٹتے ہوئے قرآن سے آیت لے کر آتا تھا. جب مولا کائنات کے خلاف لشکر جمع کیا گیا، جب میرے مولا علی کو مارنے کے لیے لشکر جمع ہوا تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا. ان الحکم الا للہ، یہی نعرہ تھا نا، یہ قرآن کی آیت ہے. صفینیوں کا کیا نعرہ تھا؟ یہی نعرہ تھا، حکم صرف اللہ کا ہے. اس آیت کو پڑھ کر مولا کو مارنے آئے تھے، علی کے قاتل قرآن پڑھ کے علی کو قتل کر رہے تھے. ظالم کے ہاتھ میں جب قرآن لگ جائے، ظالم کے ہاتھ میں جب قرآن آ جائے، ظالم کے استعمال میں جب قرآن آ جائے تو یہ قرآن غریب ہو جاتا ہے. دربار شام میں جناب زینب کو جب ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کھڑا کیا گیا تو یزید نے جو آیت پڑھی تھی تو کیا تھی؟ اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک. مالک نے کیا، یہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی، سورہ انعام کے اندر یہ آیت. قرآن غریب ہے کہ جب یہ ظالم کے استعمال میں آ جائے. عزیزان گرامی، کیا کریں کہ قرآن سے انس ایجاد ہو؟ یہ بچیاں گڑیا سے بڑا پیار کرتی ہیں، یہ بچے کھلونوں سے بڑے مانوس ہوتے ہیں، یہ بچے ٹافی کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ان کو سونے کی ڈلی دیجئے اور ان سے ٹافی مانگیے تو یہ سونا نہیں لیں گے، ٹافی نہ چاہیے. کیوں؟ اس وقت ان کی سمجھ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ عزیز ہے. ایک گڑیا بچی سے گڑیا لے کر آپ اپنے 2000 گز کے مکان کے کاغذات اسے دے دیں، وہ جو بنگلہ آپ کے پاس ہے، وہ جو بہت بڑا مکان بہت بڑا محل آپ کے پاس ہے، اس کے کاغذات اس بچی کو دے دیں اور اسے گڑیا لے لیں. یہ شاید نہ صرف خوش نہیں ہوگی بلکہ اور روئے گی، اس کا رونا بڑھ جائے گا، اس لیے کہ اسے یہ 2000 گز کے مکان کے کاغذات کی معرفت نہیں ہے، یہ جانتی نہیں ہے یہ کیا ہے، اسے تو یہ گڑیا عزیز ہے. اور یہی 2000 گز کے مکان کے کاغذات آپ اسے دے دیں کہ جس کا چیک واپس ہو گیا ہے، جسے کل پولیس اٹھا کر لے جائے گی، جیل میں ڈال دیا جائے گا، وہ مقروض ہے، قرضہ دار مالک جنہوں نے قرضہ دیا ہے وہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ یہ اس کو دے دیں، وہ ضمانت اس وقت میں اس سے بڑھ کر چیز اس کے لیے کچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ رکھوا کر وہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے، جان بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. کیوں ایک آدمی اس سے پیار کر رہا ہے، کیوں ایک فرد اس سے کوئی رغبت نہیں رکھ رہا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے. قرآن سے انس کیوں نہیں ہے؟ پہلا مرحلہ انس سے قرآن کے لیے قرآن کی قرأت، قرآن کی تلاوت ہے. عیب نہیں ہے یہ، پھر میں آپ سے اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ برداشت کر لیجئے مجھے، یہ عیب نہیں ہے کہ قرآن کرنے والوں کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، مسلمان ہو اور اسے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، کوئی بات نہیں. 70 سال کی عمر ہو گئی ہے تو ہم تو یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اطلب العلم من المہد اللہ، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک. تو ابھی تو قبر میں شاید فاصلہ ہے، 70 سال نہیں، میں نے تو بہت سے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 100 سال کے بعد مرے ہیں، تو شاید میں 30 سال تک زندہ رہ جاؤں. کیوں میں قاری قرآن کو نہیں ڈھونڈ رہا؟ کیوں میں قرآن کے معلم کو تلاش کر کے اسے قرآن نہیں پڑھ رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ صرف دقت توجہ کی ہے اور احساس کی ہے. اگر میری توجہ کسی چیز کی طرف ہو جاتی ہے تو میں اس طرف راغب ہو جاتا ہوں۔ پہلا مرحلہ قرآن سے انس ایجاد کرنے کا، اس کو پڑھنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ خدا کے لیے آج اس عشرے کے اندر اگر دو لوگ بھی امام حسین سے یہ وعدہ کر کے چلے جائیں کہ بات تو کڑوی تھی مگر بات ٹھیک تھی، بات تو چبھ رہی تھی مگر بات صحیح تھی، اے مولا حسین میں آج آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں آئندہ سال محرم آنے تک قرآن پڑھوں گا۔ انس قرآن سے ایجاد کرنا ہے، پھر مجھے اپنی معرفت بڑھانی ہے، پڑھیں تو صحیح۔ دوسرا مرحلہ، اس میں لکھا ہوا کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن، کیا بول رہا ہے اللہ۔ بڑے بڑے لوگوں نے ایک آیت پر اپنی زندگی کو زیر و زبر کر دیا، مشرق سے مغرب لے گئے ایک آیت کی بنیاد پر۔ تاریخ بھری ہوئی ہے قرآن سے ہدایت پانے والوں کی کہ ایک آیت نے ان پہ اتنا اثر کیا کہ وہ تھے پچھم میں اور وہ پورب میں پہنچ گئے، یہاں سے وہاں ہو گئے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے، اے عبداللہ کے بیٹے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کر آیا ہوں، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ کیا سنانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ بس جس نے خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ایک شر کیا ہوگا وہ بھی اس شر کو دیکھے گا۔ میں یہ کہنے آیا ہوں، کانپنے لگا بری طرح جیسے کوئی فالج ہو رہا ہو، آنکھوں میں آنسو بھر لایا، بعض جگہ پر ہے کہ ایک دفعہ اور بتاؤ کیا کہا ہے ابھی آپ نے۔ حضرت فرمائے، کوئی ایک خیر کرے گا اسے وہ خیر نظر آئے گا، اور جو ایک شر کرے گا اسے شر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کانپتا ہوا واپس چلا گیا۔ حضرت فرمایا، جاہل آیا تھا، فقیہ واپس گیا ہے۔ زندگی تبدیل کر دی قرآن کی ایک آیت نے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کو۔ جی، میں نے شاید اپنی کسی مجلس میں اس عزاخانے میں کہا ہے کہ ہم جیسے یہ تغرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، بڑے پیارے منظر ہیں، بڑی اچھی تحریریں ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں بعض آیات بھی خطاطی کروا کے، خوشخطی کے ساتھ فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگانی چاہیے، آتے جاتے ہماری نگاہ ان آیات پر پڑے اور ہماری طبیعتوں پر فرق آئے۔ سورہ مبارکہ تکویر کی ایک مکمل آیت ہے جو دو لفظوں پر مشتمل ہے، اس سے چھوٹا جملہ نہیں ہوگا، دو لفظوں پر مشتمل ہے۔ فائنا تدھبون، کہاں جا رہے ہو، پوری آیت ہے یہ، فائنا تدھبون، کہاں جا رہے ہو، اسے خوش خطی سے لکھوائیں، تغرا بنوائیں، گھر میں لگائیں، آتے جاتے اسے پڑھیں، کہاں جا رہے ہو، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، جواب ہے تو جاؤ، جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو، تم اللہ کی مرضی کے بغیر کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارا قدم اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو۔ قرآن کی آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر پر جب میں غور کروں گا عزیزان گرامی، تو میری طبیعت کے اوپر فرق آنے لگے گا۔ بات آگے بڑھے گی، میرا دل ان ایام میں کرتا ہے کہ مصائب کا بیان زیادہ ہو، رونے کے ایام ہیں، گریے کے ایام ہیں، قرآن ہمارے اوپر اثر کرنا چاہتا ہے۔ ویسے اگر کہیں قوت برقی کا کی ترسیل نہ ہو رہی ہو اور اس کا اتصال نہ ہو رہا ہو، تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے کہ وہ جو وہ مشین ہوتی ہے جس سے قوت برقی کو منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے، بجلی کو، توانائی کو، برق کو منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی مٹی آ جاتی ہے، کوئی معاف کی جگہ کچرا آ جاتا ہے، اسے صاف کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ جو توانائی ہے، وہ جو برق ہے، وہ جو بجلی کی رفتار ہے، وہ بحال ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت کچھ ہماری بھی ہے، کچھ چیزیں نور کو منتقل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں کو صحیح کرنے کی اور ہٹانے کی ضرورت ہے. جیسے ہی وہ چیز برطرف ہوگی تو قرآن تو نور ہے, یہ اثر کرے گا. میں اپنے آپ کو تھوڑا سا صحیح کر لوں. اس گھرانے کا خاصہ یہ قرآن ہے, قرآن یہ ہے. بڑا گہرا تعلق ہے امام حسین کا قرآن کے ساتھ. جنگ تو 9 محرم کو شروع ہوئی تھی, پہلا تیر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے امام حسین کی جانب پھینک دیا تھا, لشکر کو گواہ بنا کر, اس لیے کہ شام سے جو انعام اور اکرام اور اعزاز اور سند اور گورنری ملنی تھی وہ اسی ذمہ داری کی ادائیگی کی وجہ سے تھی جو بظاہر اس نے حاکم شام سے وعدہ کیا تھا. البتہ امام حسین نے بہت روشن انداز سے اسے بتا دیا تھا, تجھے رہ کے جو کے دانے بھی نہیں ملیں گے, جس رہ کی گورنری کی خاطر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, گورنری تو بہت دور کی بات ہے. اور ایسا ہی ہوا, اس کو نہیں پوچھا گیا. واقعہ کربلا کے بعد جناب زینب کے خطبوں نے, امام سجاد کی اسیری نے, پھر جناب سکینہ کا زندان شام میں رحلت کر جانا, یکسر ماحول تبدیل ہوا. پھر تو وہ بقول اصطلاح یزید منہ چھپاتا پھر رہا تھا, یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں قتل کروایا, اور قبول کرنے میں بھی مشکل میں تھا. کبھی عمر سعد پر ڈالتا تھا, کبھی شمر پر ڈالتا تھا, کبھی عبید اللہ ابن زیاد کو ملزم قرار دیتا تھا, کبھی اس کے بیانات اور دربار شام میں جناب زینب کی توہین اور امام حسین کے لبوں پہ چھڑی لگانا. یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ تم نے پھر کیا کیا. عزیزان گرامی, نہیں ملی عمر ابن سعد کو, رے کی حکومت نہیں ملی جو امام نے پہلے بتا دیا تھا, تجھے نہیں ملے گی. یہ جانا تو سب کو ہے, کون دنیا کے اندر آب حیات پی کر آیا ہے. جی, جو صاحبان عصمت لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے, لہذا وہ طبعی موت تو اس دنیا سے نہیں جاتے, مگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں عزت کی موت, اللہ جسے شہادت کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے انہیں اس دنیا سے بلا لیتا ہے. اگر معصومین کو قتل نہ کیا گیا ہوتا تو حضرت عیسیٰ کی طرح اب تک زندہ ہوتے. مولا علی کو اگر قتل نہ کیا گیا ہوتا تو حضرت ادریس حضرت خضر کی طرح اب بھی زندہ ہوتے, اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ طبعی موت دنیا سے جائیں. انہیں اٹھا لیا ہے, زمانہ ان پر اثر نہیں کر رہا. ہمارے آئمہ بھی اس دنیا سے نہ جاتے اگر شہید نہ ہوتے. جانا تو سب کو ہے, کسی کو اللہ اس انداز سے بلا رہا ہے, کسی کو اللہ اس انداز سے بلا رہا ہے. حضرت عیسیٰ بھی, حضرت ادریس حضرت خضر حضرت ریاس بھی, یہ چار نبی جو زندہ ہیں یہ بھی بالآخر قیامت سے پہلے اٹھائے جائیں گے, ان کی بھی رحلتیں ہوں گی. لیکن عزیزو, کسی کا جانا ایسا ہے کہ آج یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے, شمر کا معلوم نہیں, عمر ابن سعد کا کوئی نشان نہیں ہے, مگر کون کہتا ہے کہ حسین کہاں ہے؟ مخالفین کو بھی معلوم ہے کہ حسین کہاں ہے, چاہنے والوں کے تو دلوں میں بستے ہیں. ہمارا کوئی گھر نہیں ہے جہاں تعزیہ نہ رکھا ہو, ہمارا کوئی گھر نہیں ہے جہاں علم نہ ہو. کربلا, امام حسین کا مزار آج بھی لوگوں کو ہدایت عطا کر رہا ہے. ارادہ فرمائیے اللہ آپ سب کو قبر حسینی کی زیارت کا شرف عطا کرے. اور ان احباب سے گزارش کروں گا کہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ ان پر توجہ کریں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. میرے مولا نقی نے جب بیمار ہوئے تو ایک غریب انسان کو بلا کر کہا, غریب سے مراد جس کے پاس وسائل نہیں تھے, کہ کربلا جانا چاہتے ہو؟ امام علی نقی علیہ السلام, کہنے لگا مولا میرے پاس وسائل نہیں ہے. حضرت فرمایا وسائل ہم فراہم کر کے دیں گے، بس ہماری اتنی خواہش ہے کہ جب گنبد کے نیچے کھڑے ہو تو ہمارے لیے دعا کر دینا. اجرکم اللہ. میں اہل ثروت لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ آپ کو بار بار لے جائے، بار بار جائیے، سال میں کئی مرتبہ جائیے، ہر مہینے جائیے، مگر سال میں کچھ مدت کے بعد ایک آدھ دو ایسے افراد کا بھی انتخاب کیجئے جو جا نہیں سکتے. وہ جب قبر امام حسین پر پہنچ کے آپ کا سلام پہنچائیں گے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. آج 3 محرم ہے، آج بھی قبر امام حسین لوگوں کو ہدایت عطا کر رہی ہے. لقد شیعن الحسین، ایک مسیحی نے کتاب لکھی ہے، مجھے حسین نے شیعہ کیا ہے. امام حسین آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. حسین تو ہدایت دینے کے لیے ہی تو کربلا آئے تھے. ایک ایسی زمین کو بسا دوں کہ جو زمین قیامت تک لوگوں کو ہدایت دیتی رہے. مولا مدینے میں بھی رہ سکتے تھے، مولا مکے میں بھی رہ سکتے تھے، شہید وہاں بھی ہو جاتے، شہید کربلا میں بھی ہوئے، وہاں مار دیا جاتا امام حسین کو، شہادت مل جاتی، مگر کیوں کربلا کو ڈھونڈا ہے؟ کربلا در حقیقت منصوبتاً ہدایت کا نظام ہے، یہ حادثتاً نہیں ہوا ہے. یہ تاریخ کی الجھنیں ہیں اور یہ تاریخ کی قیل و قال ہے کہ حسین کو بلایا گیا تھا تو حسین آئے، بیعت کا مسئلہ تھا، حکومت کا مسئلہ تھا، خلافت کا مسئلہ تھا. نہیں، میں جملہ کہوں، ممبری زبان کا جملہ کہوں، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا آئے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں اپنا خون دوں گا تو قیامت تک کے لیے نظام ہدایت مرتب ہوگا؟ ایک مقام پر قیام ہے میرے مولا حسین کا، حضرت عباس کو بلا کر کہا بھیا یہاں سے پانی 4 برابر ذخیرہ کر کے چلو. کہا مولا آگے آنے والی منزل قریب ہے، کیا اس کے بعد بھی 4 برابر پانی ذخیرہ کروں؟ حضرت نے فرمایا ہاں. اللہ اکبر. اس آگے آنے والی منزل سے پہلے حر کا لشکر، 1000 سوار. میرے اہل سنت برادران توجہ کریں کہ حسین نے کیسے ہدایت کا نظام مرتب کیا ہے. پیاس کی شدت سے نڈھال، جانوروں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، لوگ پیاس سے مرنے کو تھے، ابھی منزل دور ہے. میرے مولا نے ایسے سے انتظار ہونا، بار بار پوچھ رہے، سامنے دیکھو کوئی آتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا. ایک چاہنے والا دوڑتا ہوا آیا، مولا کچھ درخت محسوس ہو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ درخت نہیں ہے، یہ پرچم ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے، انتظام کرو، ان کا استقبال کرو. حر کے لشکر کو عالم پیاس میں، شدت عطش میں امام حسین نے پانی پلوایا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے پیاس کی اتنی شدت تھی، اتنا شدید مجھے پیاس لگی تھی کہ مجھے جب پانی پلایا جانے لگا تو میں نے اضطراب میں، بے چینی میں، مشکیزے کا دہان کھول دیا، پانی زمین پر گر گیا اور میں پانی نہیں پی سکا، مگر دور کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے مجھے دیکھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے ایک اور مشکیزہ اٹھایا اور میرے قریب آ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے اس نے پانی پلایا. میں اتنا پیاسا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. وہ پانی پلا کر چلا گیا. جب میری جان میں جان آئی تو میں نے پوچھا وہ کون ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے تعجب سے کہا تمہیں نہیں پتا وہ کون ہے؟ وہی تو حسین ابن علی ہے. کہا انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے. اجرکم اللہ. میرے مولا نماز جماعت کا وقت آیا، حضرت سے فرمایا صفیں درست کرواؤ، ہمیں نماز پڑھنی ہے. نماز کے لیے صفیں مرتب ہونے لگیں، حضرت نے فرمایا جا کر حر سے پوچھو یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا علیحدہ. اب دیکھیے انتظام دیکھیے، ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا، کہنے لگا حسین اگر نماز پڑھائیں گے تو میں علیحدہ کیسے پڑھوں گا. اب یہ تربیت ہو رہی ہے، اندر کا جذبہ اجاگر کر رہے ہیں، حسین آمادہ کر رہے ہیں کہ تم کہاں ہو، کیسے ہو. امام کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے، جب نماز مکمل ہو گئی، قیام مکمل ہو گیا، حضرت اپنی سواری پر بیٹھنے لگے، سوار اپنی سواریوں پر بیٹھنے لگے، آگے بڑھ کر حر نے امام حسین کے رستے کو روک دیا، کہا میں مامور ہوں اور معذور کہ میں آپ کو گرفتار کر کے یزید کے حوالے کروں، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے زلجنا سے کہا کہ آگے بڑھا. زلجنا نے دو قدم اٹھائے تو اس نے لگام پکڑ لی اور گھوڑے کو موڑنا چاہا. امام نے فرمایا سخونت کا امت، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ عربی محاوروں میں اس وقت استعمال ہوتا تھا کہ جب کسی کو کوئی یہ کہنا چاہے کہ تیری مجال کہ تو میرا رستہ روکے، میں اگر ایک اشارہ کروں تو تیرا سر اتر سکتا ہے، اور جب تیرا سر اترے گا تو تیری ماں روئے گی، یہ مطلب ہوتا تھا اس کا. جب میرے مولا نے اسے قتل کے لیے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے تیرا سر اتروا دوں گا، تو ایک مرتبہ جھنجھلا کے رہ گیا، کہنے لگا آپ کی ماں اگر زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو کچھ کہتا. یہاں سے امام حسین کو اندازہ ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں رونے والوں سے ایک جملہ کہہ دوں، کاش حر مدینے میں ہوتا جب فاطمہ زہرا روتی تھیں، جب سیدہ دربار میں گئی تھیں، جب فاطمہ کھڑی رہی اور کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا. اجرکم اللہ. اچھا اور اتنی محبت کرتا ہے، اتنا چاہتا ہے میری ماں کو، یہ محب زہرا ہے. میرے مولا نے اندازہ لگایا یہ محب زہرا ہے، اور محب زہرا دوزخ میں نہیں جائے گا. فاطمت محبیہا من النار لما سمیت فاطمتا بفاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ جب میرے مولا رضا سے پوچھا تو فرمایا فاطمت محبیہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں یہ اپنے محبوں کو دوزخ سے بچائیں گی. جناب امام حسین کو اندازہ ہوا یہ محب زہرا ہے. امام نے فرمایا حر میں اپنے ارادے کے ساتھ چلوں گا، تیرا کام ہے اگر تجھے حکم دیا گیا ہے تو مجھ پہ نظارت رکھ، مگر میں تیرا پابند نہیں ہوں. امام نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا، اب اس کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، امام کا قافلہ علیحدہ چل رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے امام کہاں جا رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں ایک حسارت حسار ہے اور ایک نظارت ہے اور ایک گویا گرفتاری کی ایک قسم ہے. اس وقت کے مطابق کربلا پہنچ گئے امام، اس نے بھی وہیں قیام کیا. روز عاشور طبل جنگ بجایا گیا، لوگ آمادہ ہیں اپنی قربانیاں دینے کے لیے. سب سے پہلے حر نے آ کر کہا کہ میں اپنی قربانی کے لیے جانا چاہتا ہوں. عجیب داستان ہے کہ امام حسین نے جیسے دوسروں کو اکثر فرماتے تھے اس وقت نہیں، تمہیں بعد میں بلاؤں گا، تم واپس چلے جاؤ، بعد میں آنا. بعض مجاہدوں کو تو امام نے دو سے زیادہ مرتبہ لوٹایا ہے، مگر عجیب داستان ہے حر نے پہلی دفعہ کہا اور امام نے قبول کر لیا. اللہ منقد صاحب فرماتے ہیں ہم پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی تو نہ رکھیں. امام حسین جیسے ہی آ کے گا نا میں جانا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا تمہیں اجازت ہے. امام سے اجازت لے کے گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتا ہے، علی ابن حر آ گیا، بیٹا ہے حر کا. بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ مار دیا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے؟ پہلے میں اپنی قربانی کے لیے جاؤں گا. تو حر سے پہلے علی ابن حر گیا ہے میدان شہادت کے لیے. اور جب علی ابن حر نے کربلا کے میدان میں اپنے جوہر شجاعت دکھا دیے اور زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرا تو اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا، بابا حر میری مدد کیجیے گا۔ اب آپ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر بیٹا اپنے باپ کو اس حالت میں پکارے جس حالت میں علی اپنے بابا حر کو پکار رہا تھا تو کیا کیفیت ہوتی ہے اولاد کے لیے باپ کی؟ کتنی جلدی پہنچا ہوگا حر اپنے بچے کے لاشے پر، رو رہے ہیں سنیں گے۔ جب حر پہنچانا علی حر کے لاشے پر، کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود، حر کے بچے کا لاشا حسین نے اٹھایا ہوا ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، مجلس میں مکمل کر رہا ہوں۔ حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، کربلا کے مقتل میں یہ عجیب موڑ ہے۔ حسین حر کے بچے کا لاشا اٹھا کر لائے، کوئی نہیں تھا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے۔ جو پڑھ کر یہ کہے کہ باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، لیکن کہیں کراہت بھی باقی نہ رہ جائے، امام نے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مقفور سید علی متقی جعفری کی مغفرت فرما، ظفر علی شاہ کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔